محمد و آل محمد صلوا اللهم صل على محمد و آل محمد.
فاتحه برای نظر شهدای کربلا علیهم الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال عيسى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جو شہیدوں کا پروردگار ہے، اور تمام حدیث درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جو شہیدوں کے راستے کی ہدایت کا نشان ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر ہماری اور آپ کی قسمت کی یاوری کہ محرم کی چھ تاریخ بھی خدا نے ہمیں اپنے حسین کے ماتم داروں میں شمار کیا ہوا ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہمیشہ رہنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ہمیشہ امام علیہ السلام کے ماتم داروں میں شمار رکھے، اور نہ صرف ہمیں شمار رکھے بلکہ جو ہماری ذریت ہے، جو ہماری اولاد ہے، پروردگار وہ بھی امام علیہ السلام کے ماتم داروں میں شمار کی جائے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دعا مانگے بغیر انسان کو ملتی نہیں ہے. اور فرش ادا پر دعا کی قبولیت میں اگر شک ہو تو اس انسان کو شاید فرش ادا کی عظمت کا ادراک نہیں ہے. پروردگار نے روضہ سرکار سید الشہداء کے اعتبار سے شرف امام علیہ السلام کی نسبت سے عطا کیا. جس شرف کو آئمہ اطہار اہل بیت علیہ السلام نے اس طرح بیان کیا کہ قبول الدعا تحت قبتہی، کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں روضہ حسین کے قبے کے تحت میں. لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہاں جائیں گے تو دعا قبول ہوگی، بلکہ شاید ایک اور انداز سے آپ اس کو محسوس کر سکیں کہ دنیا بھر میں جتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں وہ دعائیں براہ راست آسمان کی طرف بلند ہونے سے پہلے زمین کربلا سے بلند ہوتی. قبول الدعا تحت قبتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب قبے کا ترجمہ گنبد کیا جائے تو کیا گنبد روضہ مراد ہے؟ کیا وہ چار دیواری کی عمارت ہے؟ کیا وہ علاقہ حائر ہے؟ کیا وہ زمین کربلا کا محدود سا ایک ٹکڑا ہے؟ تو کیا سرکار سید الشہداء کی قربانی کربلا کے لیے تھی؟ سید الشہداء کی قربانی کیا صرف کربلا کے لیے تھی؟ کیا عراق کے لیے تھی؟ کیا عرب کے لیے تھی؟ کیا اسلام کے لیے تھی؟ یا ساری کائنات کے نظام کو بچانے کے لیے تھی؟ تو قبول الدعا تحت قبتہی ایک اس کا عموم ہے، ایک اس کا خصوص ہے. خصوص وہی ہے جو آپ نے سماعت کیا کہ جو وہاں پر اس گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگے اس کی دعا خدا قبول کرتا ہے. یہ خصوص عموم کو اگر لیجئے، شیخ الحدیث علی اللہ مقامہ مولانا شبیر حسین نجفی، کون نہیں جانتا آپ میں سے، خاص طور سے وہ حضرات جانتے ہوں گے جو مشہد مقدس میں ایک زمانے تک امام رضا علیہ السلام کے زائرین کے لیے مہمان سرائے امام رضا علیہ السلام کے کھانے کے کوپن یا جو بھی آپ کہیے ٹکٹس وغیرہ کہہ لیجئے، وہ مرحوم اپنے ہاتھ سے دیا کرتے تھے. یعنی اب تک نگاہوں میں منظر محفوظ ہے کہ آرام گاہ حر عاملی کے ساتھ آفس ہوتا تھا سینے انقلاب میں. اس تمام باتیں اس لیے کہ میں آپ کو اس عظیم شخصیت کی طرف متوجہ کروں. نام بھی بڑا خوبصورت، شبیر حسین نجفی. اتنی احادیث یاد کی تھیں قبلہ نے کہ ان کو اس دور کے علماء نے شیخ الحدیث کا نام دیا تھا. ہمارے یہاں مشکل ایک مسئلہ ہے کہ لوگ احادیث کو بہت کم یاد کرتے، اور اگر یاد بھی کر لیتے ہیں تو عمل کرنے کا خیال نہیں آتا. تو یاد تو ہو جاتی ہیں مگر عمل نہیں ہوتا. مرحوم کہا کرتے تھے کم از کم اتنا تو عمل کر لو کہ حدیث کی زکات تو ادا ہو جائے. اگر 40 حدیثیں یاد کی ہیں 10 دنوں میں محرم کے، تو کم از کم ایک حدیث صلوات پڑھے محمد و آل محمد، عمل کر لو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. شیخ الحدیث بہت کم اس طرح سے جس سے عام علماء خطیب حضرات خطابت کیا کرتے ہیں، وہ کم خطابت کرتے تھے مگر عمدہ خطابت کرتے تھے. انہوں نے حدیث اسی روشنی میں کہ قبول الدعا تحت قبت ہی بیان کی. کہتے ہیں کہ اگر کسی مقام پر معصوم کے فرمان کا خلاصہ بیان کیا کہ اگر کسی مقام پر، کسی مقام پر دنیا میں، کسی مقام پر سرکار سید الشہداء کی مجلس عزا منعقد کی جائے تو خدا اتنی دیر کے لیے اس مقام کو، اس مقام کی فضاؤں کو روضہ حسین کے گنبد کے برابر کر دیتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی کہ جب کبھی فرش عزا پر آئیے تو اس خلوص کے ساتھ دعا مانگیے جیسے روضہ حسین کے گنبد کے سائے میں دعا مانگتے. اور پھر اس تمہید کے ساتھ میں آپ کو کل اس مقام پر لا کر بات کو مکمل کر رہا تھا کہ پروردگار کا بڑا احسان کہ اس نے اپنے حبیب ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دو چیزوں کا تعارف کرا دیا، ایک قرآن کا اور ایک اہل بیت کا، یعنی یہ طرف کا. قرآن کا انداز عبارت اور ہے، انداز اشارہ اور ہے، انداز لطائف اور ہے، انداز حقائق اور ہے. آئیے چھوٹی سی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا دیں. سورہ مبارکہ والتین، سورہ مبارکہ والتین، اس کی تلاوت کا خاص اثر ہے. روایت کے اعتبار سے معصوم فرماتے ہیں اگر اس سورہ کو اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں تلاوت کرو گے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سورے پڑھیں اور بڑے سورے نہ پڑھیں. کبھی کبھی ایک نظام بنائیے کہ کوئی سورہ کسی دن، کوئی سورہ کسی دن، تاکہ ان سورتوں سے بھی آشنائی حاصل ہو، روشنی آپ تک پہنچے جو معصوم نے بیان کیے تلاوت کی فضیلت کے ساتھ. اگر کوئی انسان سورہ والتین کو اپنی واجب نمازوں میں یا مستحب نمازوں میں تلاوت کرے تو امام فرماتے ہیں اس کے لیے پروردگار یہ اجر و ثواب رکھتا ہے کہ جنت میں اسے اس کی مرضی کا مقام دیا جائے گا، پوری جنت اس کے سامنے ہوگی اور خدا اس سے پوچھے گا کہ تمہیں کس مقام پر رہنا ہے. اللہ اکبر. تو بہت لمبا سورہ نہیں ہے، سورہ واقعہ نہیں ہے، یہ سورہ یاسین نہیں ہے، یہ سورہ والفجر بھی نہیں، سورہ والتین ہے. آٹھ آیات پر مشتمل ایک سورہ ہے. آئیے اس کے عبارت کیا ہے، اس میں اشارہ کیا ہے، پھر سرکار سید الشہداء کے کل کے فرمان سے بات کو منسلک کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین. میں پورا سورہ نہیں پڑھوں گا، خالی یہ چار حصے، چار قسمیں جو خدا نے استعمال کی. اب ایک عبارت ہے والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین. اس عبارت کو چومیے، آنکھوں سے لگائیے طہارت کے ساتھ تو یہ آپ کے لیے باعث برکت ہے. عبارت ہے قرآن مجید، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت عبارت، قرآن کو سننا بھی عبادت عبارت، قرآن پہ عمل کرنا بھی عبادت اگر سمجھ میں آ جائے. تو یہ چار جو قسم مالک نے کھائیں ان کا ترجمہ کیا ہے؟ تین کہتے ہیں انجیر کے درخت کو، زیتون کہتے ہیں زیتون خاص ایک پھل زیتون کے درخت کو، جو اردو میں زیتون ہے وہی عربی میں ہے. تور سینین کہتے ہیں ایک خاص پہاڑ کو جس پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور توریت کی تختیاں لے کر آئے تھے. وہذا البلد الامین کہتے ہیں شہر امین یعنی مکہ المکرمہ کو. یہ ہو گیا اس کا ترجمہ. لیکن کیا یہ چاروں باتیں, دو درخت, ایک پہاڑ, ایک شہر, ربط ہے یا ربط کے بغیر؟ دو درخت, ایک پہاڑ اور ایک شہر, پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدایا ہم تو شہر میں رہتے ہیں, ہم نے نہ انجیر کا درخت دیکھا, ہم نے نہ زیتون کا درخت دیکھا, ہم نے نہ کوہ طور تور سینا کو دیکھا, اور اب تو بڑا مہنگا ہو گیا نہ مکے کے شہر کو دیکھا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو پروردگار یہ چار قسمیں کھائی ہیں بغیر رب کے, کیا آپس میں تعلق ہے؟ انجیر کیا ہے, زیتون کیا ہے, تور سینین کیا ہے, بلد امین کیا ہے؟ اور پروردگار اگر ربط کے بغیر قسم کھائے تو خلاف فصاحت و بلاغت ہے, اور وہ مالک فصاحت و بلاغت کا پروردگار ہے. اس کا بندہ علی جیسا ہو, اس کے خطب بلاغت کا راستہ سمجھائیں, جو علی کا رب ہو, جس کے الفاظ فصاحت کے باب کھول دیں, اسے خبر نہ ہو کہ فصاحت کیا ہے, بلاغت کیا ہے, یہ تین کیوں کہہ دیا, زیتون کیوں کہہ دیا, تور سین کیوں کہہ دیا, بلد امین کیوں کہہ دیا, اور قسم کھائی انسان کی. لقد خلقنا الانسان بیان کیا انسان کو. آئیے اس کو آسان کرتے, خلوات پڑھے محمد والے محمد. چار قسمیں ہیں نا قرآن کے الفاظ میں, چار قسم کی باتیں, ایک عبارت, ایک اشارات, ایک لطائف, ایک حقائق. یہ عبارت تھی, عبارت عوام کے لیے اتنا ہی کام ہے کہ بس سنو, تین کیا, زیتون کیا, تور سینین کیا, بلد امین کیا. اب یہ اشارہ کس کے لیے؟ خواص کے لیے. تو اشارہ کیا ہے؟ متاخرین نے, تفسیر کرنے والوں نے اس پہ کچھ کام کیا ہے, متقدمین نے بہت کم اس پہ کام کیا اور اس کی گتھیاں سلجھا نہ سکے, یعنی اس کی وضاحت اس طرح بیان نہ کر سکے. میں نے اپنے الفاظ کو ذرا آسان کیا. یہ چار, کہ اصلاً پروردگار نے اگر قسم کھائی تین کی تو یہ تین نہیں ہے, اس سے مراد پروردگار کی ایک خاص عنوان ہے. وہ کیا ہے؟ کہ جنت میں جب جناب آدم اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کی جانب قدم بڑھائے جس سے خدا نے ان کو روکا تھا, تو نتیجتاً لباس جنت سے محروم کر دیے گئے. میں نے بڑی احتیاط سے بات کو مکمل کرنا ہے. نتیجتاً لباس جنت سے محروم کر دیے گئے. جب لباس جنت سے محروم ہوئے تو آپ دونوں کو احساس ہوا کہ بدن پر لباس نہیں ہے, اور یہ فطرت میں شامل ہے انسان کی کہ بغیر لباس کے حیوان تو ہو سکتا ہے, انسان نہیں ہو سکتا. حضرت آدم اور حوا کو دیکھنے والا کوئی نہ تھا سوائے ان دونوں کے ایک دوسرے کے, اس کے باوجود جبکہ محرم بھی تھے, کوئی ناظر نہ تھا, خود محرم بھی تھے, مگر لباس انسان کے مزاج میں ایسے شامل کیا گیا کہ اگر کوئی لباس اتروائے تو شیطان, پہنائے تو رحمان. جناب آدم اور حوا علیہ السلام نے مسئلے کا حل نکالا, سورہ بقرہ. کیا کیا انہوں نے؟ کیا یہ دونوں تلاش کر رہے تھے کہ جنت کے باغات میں کوئی ایسا درخت مل جائے اس کے پتے اتنے بڑے ہوں کہ ان پتوں سے اپنے بدن کو پوشیدہ کر سکیں؟ آج بھی بعض ایسے اقوام شاید مل جائیں کہیں دور دراز میں کوئی کہ جو لباس سے ابھی تک ناشنا ہوں اور پتوں سے بدن کو چھپاتے ہوں. حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے جنت میں جس درخت کے پتے کو توڑ کر اتنے بڑے بڑے تھے, من ورق الجنہ, جنت کے درخت کے پتے کہ ان سے اپنے بدن کو پوشیدہ کیا. یہ ہے اصلاً اشارہ, اور قرآن مجید نے درخت کا نام نہیں بتایا. کتاب توریت میں اس درخت کا نام ملا درخت انجیر. اب سمجھ میں آیا, والتین اصلاً یہ درخت کا عنوان نہیں ہے بلکہ عہد آدم کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو ایک عبارت ہے ایک اشارہ. اب آئیے آگے بڑھیے. والزیتون, پروردگار نے قسم کھائی زیتون کی. زیتون یعنی ایک اولیو, ایک پھل, اس سے مراد کیا یا اس پھل کا درخت کیا مراد اس سے؟ تو ایک ہو گیا ظاہر, ایک ہے باطن. باطن نہیں اشارہ, باطن اور ہے. اور اس اشارے کے لیے اب آئیے تلاش کی. جناب نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے اور نوح علیہ السلام کشتی میں اپنے خالص مومنین کو بٹھائے ہوئے جا رہے ہیں, اور قبلہ کشتی کا سفر کچھ وقتوں کے لیے تو اچھا لگتا ہے لیکن اگر مسلسل ہو جائے تو بوریت بھی ہو جاتی ہے. یہ صرف مثال کشتی کی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی. اب اتنا پانی تھا, اتنا پانی کہ پہاڑ ڈوب چکے تھے, یعنی سطح زمین ختم ہو چکی تھی نگاہوں کے سامنے سے. اتنا پانی تھا کہ پہاڑ پانی کے اندر ختم ہو چکے تھے, یعنی ڈوب چکے تھے, دکھائی نہیں دے رہے تھے. وہ ایک ہی پہاڑ تھا بڑا والا جس پر کہا تھا سورہ ہود کے الفاظ کے مطابق جناب نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے نے, جب بابا نے کہا کہ آؤ بیٹا بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ, تو کہنے لگا نہیں مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جو نبی سے بھاگتا ہے اسے پہاڑ مل جاتا ہے. اب بچائے نہ بچائے اور بات. بھائی جسے نبی سے بھاگنا ہو اسے پہاڑ مل جاتا ہے, چاہے پہاڑ بچائے یا نہ بچائے. تو کسی کو بچایا ہوگا, اس کو نہیں بچایا. تو اگر پہاڑ اونچے ہوتے تو یہ بچ جاتا نا. اس کا نہ بچنا بتاتا ہے کہ اتنا پانی تھا کہ پہاڑ پانی میں بالکل پوشیدہ ہو چکے تھے. جب پہاڑ پوشیدہ ہو گئے تو درخت کہاں بچیں گے؟ میں آپ کو کہیں پر لے کے جا رہا ہوں آہستہ آہستہ. اتنا پانی ہے کہ پہاڑ دکھائی نہیں دے رہے تو درخت بھی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے. اتنا پانی کہ صرف کشتی چل رہی ہے, تا حد نگاہ صرف پانی اور صرف پانی. ایک دن جناب نوح علیہ السلام کے پاس ساتھیوں نے جملہ کہہ دیا, اللہ کے نبی اب تو بوریت ہو گئی, کہیں کچھ دکھتا ہی نہیں سوائے پانی کے, کچھ تو دکھائی دے, کوئی درخت دکھائی دے. تو زمین تو دکھائی دے کم از کم. اس کا مطلب ساتھی کبھی بھی قابل اعتبار نہیں رہتے. کشتی میں چل رہے ہو, کھانا پینا مل رہا ہے, نبی کے ساتھ ہو, پریشانی کس بات کی؟ بات بڑے محمد والے भाई सारी आसानियां तो मैसर हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? बस ये इंसान का मिजाज है कि यकसानियत से घबरा जाता है। कहने लगा सहाबी अल्लाह के नबी का, नूह अलैहिस्सलाम का, कि जी दिखाएं कहीं तो जमीन दिखाइए, सब जमीन खत्म हो चुकी है, सब डूब चुकी है, कोई दरख्त दिखाई दे कम से कम आंखों को ठंडक मिले। अच्छा अल्लाह के नबी ने परिंदों को बुलाया कश्ती के अंदर, या जो कश्ती के अंदर आपके साथ चल रहे थे उनमें से रवाना किया, जाओ भाई जाओ खबर लेकर आओ। ये नबी के ड्रोन्स थे जो घूम रहे थे, कहीं है कोई जमीन दिख रही, और जमीन की पहचान है दरख्त वहां होंगे। जमीन की पहचान आमतौर पर ऐसे माहौल में दरख्त से हो रही थी। तो परिंदे एक दायां गया एक बायां गया, एक सामने एक पीछे, चारों तरफ घूम गए, और बड़ी तलाश के बाद एक परिंदा अपने चोंच में एक दरख्त के पत्ते का टुकड़ा लेकर आया, अल्लाह के कश्ती नूह में नूह के सामने डाल दिया। वो था दरख्त का पत्ता, वो इसके लिए खुदा ने कहा वत्तीन वज़ैतून। अब खुदा जैतून की कसम नहीं खा रहा, अहदे नूह की कसम खा रहा। और बाकी दो बातें बड़ी आसान है, तूरे सीना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस पहाड़ पर गए थे, और तौरात, तौरात की तख्तियां आपको वहां अता की गई लफ्जी तर्जुमे के एतबार से, तो खुदा ने पहाड़ की कसम नहीं खाई है, असलन अहदे तौरात की कसम खाई है। और रहा वह हाजल बलदिल अमीन, तो क्या पूरा शहर अमीन है? अगर पूरा शहर अमीन हो तो फिर क्या जरूरत थी मक्के के काफिरों को कि अपनी अमानतें मोहम्मद के हवाले करो? फिर किसी के, फिर किसी के हवाले करते? सभी तो अमीन है। हाजल बलदिल अमीन, याद रखें कोई शहर अमीन नहीं होता, ना कोई शहर खाइन होता है, ना कोई शहर बावफा होता है, और ना कोई शहर बेवफा होता है। मसला शहर का नहीं है। अब हमारे इस शहर के लिए एक बहरहाल जुमला इस्तेमाल होने लगा कि कराची वालों के खून सफेद हो गए, हलवात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई आपसे बड़ी माजरत कि ये जुमला मैंने इस्तेमाल किया इसलिए कि हैदराबाद से एक साहब आए हुए थे, मीर बुखार से आए हुए थे, कहीं और किसी इलाके से आए हुए थे। अब वो सुबह फोन करते हैं तो आप मसरूफ, शाम को आप मसरूफ, वो परेशान हो गए, घर में आ भी गए तो आप नहीं मिल रहे। तो उन्होंने कह दिया कि अजीब शहर है, तो शहर का खून सफेद नहीं होता, ना शहर बावफा होता है, ना शहर बेवफा होता है। सिटीज जब शहर की सिफात थी नहीं है तो क्या खुदा को नहीं मालूम था? वो कह रहे हाजल बलदिल अमीन, समझिए तो सही कि खुदा की निगाह में शहर कोई होता ही नहीं है, उसको ही खुदा शहर कहता है जहां मोहम्मद का वजूद हो। ये तुम्हारा शहर और है। जब बात शहर पे आ गई तो सुन लीजिए सरकार खत्मी ये मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मैं अपने उस उनवान से मुत्तसिल भी हो गया कि इतरत के 11 मानी में से आज का जो हमारा मानी था, इतरत के एक माना है शहर और मरकज के, खुद खुद बात वहां तक पहुंच गई तो मेरी जहमत आसान हो गई। इतरत के 11 मानी में से एक माना है शहर और मरकज। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मुत्तफिक अलैह हदीस, इसे तमाम साहिबान इस्लाम ने बड़ी मोहब्बत के साथ याद रखा। वो अलग बात है कि हदीस को याद रखा, मकसद हदीस भूल गए। अना मदीनतुल इल्म وہ علی بابوہا. سب کو زبانی یاد ہے ماشاء اللہ سے. لفظ مدینے کا ترجمہ کیا ہے؟ شہر. وحازل بلد الامین. بلد مانے شہر, قریہ مانے شہر, مصر مانے شہر. تو کیا سارے شہر برابر ہیں؟ اردو میں مجبوری ہے کہ سب کو شہر کہتے ہیں, عربی میں فساد اتنی ہے کہ سب کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. ویسے کہیں اور بلد یاد آئے نہ آئے آپ کو, یا تو لفظ بلدیہ سے بلد یاد آئے گا یا سید محمد کے نام سے بلد یاد آئے گا. ایسی خالص اردو میں بات ہو گئی بلدیہ اور بلد. بلد کا مطلب ہے کوئی ایسی چھوٹی سی آبادی جسے گاؤں گوٹ وغیرہ کہیے, کہ جہاں دو چار دکانیں ہوں, کوئی سٹاپ بنا ہوا ہو, مسافر آ کے رکتے ہوں. یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے سوائے لفظ امین کے. اللہ کے رسول نے اپنی حدیث میں لفظ کو استعمال کیا. اللہ کے رسول آپ فرماتے کہ انا قریت العلم والی بابوہا, انا مصر العلم والی بابوہا. نہ آپ نے قریہ فرمایا نہ مصر فرمایا, فرمایا تو مدینہ فرمایا. تمہیں کیا خبر کہ قریہ بھی شہر ہے؟ اگر قریہ اس شہر کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ضروریات خود پوری نہ کر سکتا ہو. قریہ اس شہر کو کہتے ہیں جس میں کوئی فیکٹریز نہ ہوں. آپ کی زبان میں کوئی فیکٹریز نہ ہوں, کوئی بڑی کمپنیز وہاں پر بناتی نہ ہو کوئی سامان, اپنی ضروریات خود پوری نہ کر سکتا ہو بلکہ کسی اور شہر کا محتاج ہو, اسے قریہ کہتے ہیں. اور مصر کہتے ہیں اس شہر کو کہ جو اپنی ضروریات تو پوری کر سکتا ہے لیکن کسی اور کی ضروریات پوری کرنے پہ قادر نہیں ہے. اور مدینہ کہتے ہیں اس شہر کو کہ جو اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہو اور دوسروں کی ضروریات بھی پوری کرتا ہو. اب انا قریت العلم نہیں, انا مصر العلم نہیں, انا مدینہ العلم وعلی بابوہا. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اگر لفظ بلد سے بات سمجھی تو حاضل بلد الامین میں بلد کا مطلب شہر, اور شہر سے مراد مکہ. تو ظاہر تو یہی ہے عبارت کے اعتبار سے, مگر اشارہ یہ نہیں ہے. لا اقسم بحاذ البلد, سورہ مبارک بلد, پورے قرآن میں ایک سورہ بھی ہے. سورہ مدینہ نہیں ہے, سورہ مصر نہیں ہے, سورہ قریہ نہیں ہے, سورہ بلد ہے. الفاظ کیا ہیں؟ لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ, میں قسم کھاتا ہوں خدا کہتا ہے اس شہر کی. خدا کس شہر کی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اس شہر کی اے حبیب جس میں تو موجود ہے. تو خدا کے نزدیک بلد جب معتبر ہے جب محمد مصطفیٰ موجود. اب اگر مکے میں ہوں تو مکہ ہے, مدینے میں ہوں تو مدینہ ہے, کربلا میں ہوں تو کربلا ہے, نجف میں ہوں تو نجف ہے, اور اگر آپ کے شہر میں ہوں تو آپ کا شہر. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, کیسے معلوم ہوگا پروردگار کے پیغمبر کے شہر میں؟ کہا والدن وما ولد, قسم میں ایک والد کی اور قسم میں اس کی اولاد کی. خلوات پڑھیں محمد والے. اب دائی ڈھونڈیے والد کون ہے اور اولاد کون ہے. آپ کا نام ہے, آپ بھی تو والد ہیں نا, آپ کی بھی اولاد ہے, تو کیا سورہ بلد نے آپ کی قسم کھائی ہے؟ کہ نہیں, والد سے مراد جناب آدم ہے. تو آدم تو معصوم ہیں, تو کیا آدم کی ساری اولاد بھی معصوم ہے؟ وما ولد. اور خدا غیر معصوم کی قسم کھائے تو قسم با خدا خدا کیوں ہو؟ قسم کا اعتبار ہے ذات خدا کی عصمت کے اعتبار سے. والدین وما ولد میں جاندار جاندار افراد کی قسموں کی بات کر رہا ہوں. مجھے بھی احساس ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین نہیں, جاندار. والدین وما ولد قسم ہے, والد کی قسم ہے اولاد. یہ اولاد کون سی؟ اولاد سمجھ میں جب آئی تو والد سمجھ میں آ جائے, اور اگر والد سمجھ میں آ گئے تو سمجھیے کہ انت حل بحاظ البلد. ہمیں دو ہی مقامات پر دکھائی دیا, یہاں کہیں والد تھا یا کہیں اولاد تھی. اگر پیغمبر مکے میں تھے تو والد نے بچایا, اور مدینے میں تھے تو اولاد نے بچایا. ابو طالب وہاں تھے, علی ابن ابی طالب یہاں. وانت حل بحاظ البلد. بات بہت آگے بڑھ گئی, ہم صرف چلے تھے کہ عبارت سے اشارات کو الگ کر کے بتائیں کہ عبارت اور ہے اشارات اور ہے. یہ تفسیر نہیں کی جا رہی بلکہ صرف اشارات پہ بات ہو رہی. والدین وما ولد وانت حل بحاظ البلد, لیکن سورہ والتین وحاظ البلد الامین, باقی باتیں کل. کہ امین سے لے کر اور امان تک کا سفر طے کریں کل, آج چھوڑ دیں. اور اب بات اس سورے میں آ جائے. اس سورے میں اللہ نے اپنے حبیب کو ایک اور کیفیت کے ساتھ متوجہ کیا. والضحا, سورہ والضحا کے نام سے, اور چونکہ میں ذرا سا دقت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تو یہ آپ کو دال فیل ہو رہا ہوگا, مجبوری ہے, یہ ضحا نہیں پڑھا جائے گا. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی فأما الیتیم فلا تقہر. میں نے بیچ کی آیت چھوڑ دی. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک عائلا فاغنی ووجدک ضالا فہدی. پورا سورہ آپ کو یاد ہے, خالی ایک جملہ, وأما الیتیم فلا تقہر. دیکھو حبیب, تم یتیم تھے, اس نے تمہیں پناہ دی. یہ وہ کون ہے آپ خوب جانتے ہیں. اب عبارت تھی عوام کے لیے, اشارہ ہو گئے خواص کے لیے. فرش ازا کی برکت نے آپ کو عوام سے نکال کر خواص میں ڈال دی, ورنہ قبلہ آپ بھی سر ہلا ہلا کے قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے. صلوات پڑھے محمد. میں بغیر کسی جانب اشارہ کیے ہوئے ایک چھوٹی سی بات بیان کر دیتا ہوں، آگے بڑھ جاتا ہوں. ایک عربی ادب میں ہم ایک نام پڑھتے تھے نحوی ماہر علم کا، جو علم نحو کا بڑا ماہر تھا، اخفش. اخفش کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ مباحثہ کرنے والا کوئی تھا نہیں، تو اس نے مباحثے کے لیے بکری پال لی تھی، کسی کی طرف اشارہ کیے بغیر. مباحثے کے لیے بکری پال لی تھی. دیکھیں، جب تک مباحثی ساتھ میں نہ ہو، جب تک انسان کو باتیں یاد نہیں ہوتی. تو آپ سنائیں مجھے، میں سناؤں آپ کو، مباحثہ ہو گیا نا. اچھا، اب مجبوری تھی. اب بکری خود تو کچھ سنانے پہ قادر نہیں تھی، مگر سننے پہ قادر تھی. بکری سن سکتی ہے نا، جو آپ بول دیجئے. تو عجیب بات تھی اخفش کی، بکری کا کان پکڑتا تھا اور کان پکڑ کے اپنے علم نحو کے اصول سناتا تھا. کلو فاعل مرفوع، جیسے کہ بکری کو سنا رہا ہو، تو اب جب تین دفعہ ریپیٹ کیا اور جیسے ہی کان چھوڑا، جانور ہے وہ، آپ نے اس کا کان چھوڑا، اس نے جھٹکا کان کو سر ہلایا سے کر کے، او ہو، سمجھ میں نہیں آیا، پھر کان پکڑ لیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عبارات اور ہیں، اشارات اور ہیں. عبارات اور ہیں، اشارات اور ہیں. فرش ادا کی برکت نے آپ کو عوام سے نکال کر خواص میں رکھ دیا. اب آپ قرآن سن کے سر ہلا کے انکار نہیں کرتے، بلکہ قرآن آپ کے قلب سے قریب ہوتا ہے. آل محمد کی برکت ہے. علم یجد کا یتیمن فآوا، آپ نے سمجھا فرش ازا سے. آوا کون ہے؟ آوا کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مراد کون ہے؟ پروردگار نے جب اپنے احسانات بتائے اپنے حبیب کو، پھر کہا فعمل یتیم فلا تقہر. دیکھو، اب کسی یتیم کو جھڑکنا مت. فی الحال میں اس کے عبارت پہ اکتفا کرتا ہوں، اس کا اشارہ چھوڑتے ہوئے. فعمل یتیم فلا تقہر، یتیم کا بڑا مسئلہ. بروایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے خبردار، یتیم کا مال ایک درہم بھی مت کھانا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. کہ اگر تم نے یتیم کا مال ایک درہم بھی ظلمن کھایا، تو تم نے مال نہیں کھایا، آگ کھائی ہے. یہ درہم کا لفظ سمجھانے کے لیے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. ظلمن. ولا تاکلوا اموال الیتیم، مت کھاؤ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر. ظلمن. یتیم کی اہمیت پر بہت ساری روایات موجود، خالی ایک جملہ آپ کی خدمت عرض کروں. اللہ کے حبیب نے پورے معاشرے میں یتیم کی کفالت کا اس طرح پیغام پہنچایا. عجیب بات ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کسی وی وی آئی پیز کے ساتھ چلے اور پروٹوکول کا لطف اٹھائے، اسی لیے شاید گاڑیاں بڑھ جاتی ہیں اس طرح کے افراد کے ساتھ چلنے والوں کی. مثال دے رہا ہوں، قیامت کا میدان ہوگا اور قیامت کے میدان کا سب سے عمدہ ترین پروٹوکول ختمی مرتبت کے لیے. مقام محمود کیا ہے؟ مقام شفاعت. بلند ترین پروٹوکول ہے اللہ کے حبیب کے لیے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. سورہ وضع. اس دن ہر انسان چاہے گا میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ چلوں، اور اس دن پیغمبر کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے کوالٹیز بتائی تھی. ان میں سے ایک کوالٹی یہ تھی کہ جو میرے ساتھ ساتھ چلنا چاہتا ہے قیامت کے میدان میں، اسے چاہیے یتیم کی کفالت کرے. انا و کافل الیتیم کا ہاتین، میں اور یتیم کا کفیل دونوں اتنے قریب ہوں گے جیسے ہاتھ کی دو ملی ہوئی انگلیاں. ان کے درمیان کوئی ایک انگلی اور بھی نہیں آ سکتی. اتنا لطیف اشارہ کیا پیغمبر نے اس کے لیے جو کفیل و یتیم کا. اور ایک جملہ اور سنیے، اسی اعتبار سے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں پہ اتنی شفقت کی، اتنی محبت کی کہ تاریخ مولا کی شفقت کی مثال لانے سے قاصر ہو گئی. حد تو یہ کہ میرا مولا فرماتا تھا کہ یتیموں سے کہ جاؤ اپنے آپ کو یتیم مت سمجھا کرو، اور اگر تمہیں کوئی بازار میں کوئی باہر کا فرد یتیم کہے تو منع کرنا کہ ہم یتیم نہیں ہیں. وہ پوچھے تو کس کی اولاد ہو، تمہارا باپ کون ہے؟ پھر کہا ہم علی کے بیٹے، ہمارا باپ علی. اسی لیے جب یتیم بچوں کو کوفے کی خبر ہوئی کہ طبیب نے، جراح نے ہمارے بابا کو سر کے زخم کے علاج کے لیے دودھ پینے کا مشورہ دیا، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر دودھ کے چھوٹے چھوٹے کوزے لے کر خدمت امام پہ اس لیے آئے ہو کہ اپنے بابا کی خدمت میں دودھ پیش کرنے آئے. اتنی محبت کی میرے مولا نے یتیموں سے، اور رونے والوں آج ایک یتیم کا ماتم کرو گے، بخل سے کام نہ لینا کہ یتیم کے شفقت کا انداز ایک یہ بھی تو ہے کہ اس پر تعزیت پیش کی. اجرکم علی اللہ. یتیم کون ہے؟ کربلا میں امام حسن مشتبہ کا لخت جگر. کربلا پہنچتے پہنچتے شہزادے کا سن 13 سال کا ہو گیا تھا. اس کا مطلب جب بابا شہید کیے گئے تو یہ 2 سال کا تھا، اور 2 سال کا قاسم اپنے بابا کے چاروں طرف گھومتا تھا، بابا کے دہن پر لگے ہوئے خون کو دیکھتا تھا، جگر کے ٹکڑوں کو نکلتے ہوئے دیکھتا تھا. رونے والوں رونے والوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں اور بڑے کو کہیں چوٹ لگ جائے اور خون نکلنے لگے، بچہ بڑے تو ہراساں ہو جاتا ہے، اور اگر ہمت کرے تو بابا یا ماں کے چہرے سے خون کو صاف کرنا چاہتا. یہ 2 سال کا شہزادہ کبھی اپنے بابا کی ریش کو صاف کرتا تھا، کبھی اپنے بابا کے ہونٹوں کو صاف کرتا تھا. میں کہوں گا قاسم، ارے آپ نے بابا کے ہونٹوں کے خون کو صاف کر لیا، ارے کربلا میں ایک اور بیٹی بھی ہوگی جس کے بابا کا سر خون میں غلط نہ ہوگا. اجلکم علی اللہ. اور رونے والا، ہائے وہ مدینہ تھا، جتنے بیٹھے ہوئے ماتمدار، ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر نے امام زامن باندھے ہوئے ہوں، کوئی تعویذ کوئی دعا باندھی ہوئی ہو، ایک طریقہ ہے توسل کا یہ بھی. اور یہ جو باندھے جاتے ہیں کس لیے باندھے جاتے ہیں؟ کہ یہ حرز ہے عزاداروں کے لیے، یہ حرز ماتمداروں کے لیے، یہ پہن لیجئے، رکھ لیجئے اپنے پاس. کیا ہوگا اس سے؟ کہ اس سے آپ محفوظ رہیں گے آفتوں بلاؤں سے. تو حرز کا ایک عنوان یہ کہ بلاؤں سے آفتوں سے حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے. ہائے حسین، کیا مرتبہ پایا تھا کہ حسن نے، میرے مولا نے ام فروہ کو بلایا تھا آخر وقت میں اور فرمایا میرے بیٹے قاسم کو لے کر آ. اور جب قاسم کو لایا گیا، امام نے ایک تحریر کو اس طرح سے رقم کیا، ایک عبارت کو لکھا کہ شکل تعویذ میں بچے کے بازو سے باندھ دیجئے. دیکھیے یہ الگ نہ ہونے پائے، اسے ابھی نہیں کھولنا، اسے اس دن کھولنا ہے جس دن اس سے بڑا کوئی مشکل دن آپ کے لیے نہ آیا ہو. رونے والوں، ام فروہ کو کیا خبر تھی کہ امام نے کیا لکھا؟ نہ قاسم کو خبر ہے نہ ام فروہ کو خبر ہے، لیکن جب کربلا میں 10 محرم کا دن آ گیا، ہائے حسن کی بیوہ اپنے بیٹے سے رو کر کہتی تھی جاؤ کیوں نہیں جاتے، چچا میں قربان ہو جاؤ. قاسم کہتے تھے اماں سے، اماں میں کیا کروں، میں جب بھی جاتا ہوں نا چچا کے پاس سلام کرتا ہوں کہ مجھے بھیج دیجئے، میرا چچا مجھے دیکھتا ہے رونے لگتا ہے، مجھے سینے سے لگاتا ہے اور روتے روتے خاموش ہو جاتا. اماں جب چچا روتے ہیں تو میں بھی رونے لگتا ہوں، اماں میں بات کیسے کروں، بات کیسے کروں، آگے سنتے ہی نہیں ہے، بس روتے ہی چلے جاتے ہیں. ہائے، جب ام فروہ نے یہ جملہ بچے کی زبان سے سنا، ارشاد فرماتی ہیں اچھا لا قریب آؤ، اور قریب بلا کر بچے کے بازو سے، اب 13 سال کا ہو گیا، بیٹے کے بازو سے وہ تعویذ کو کھولا، اور کھول کے اب جو قاسم کو دیا، بیٹا بیٹا یہ سیدھے لے جاؤ، اس سے بڑا دن کوئی نہیں آنے والا. ارے زہرا کا لال ہزاروں کے نرغے میں گر گیا، اس سے بڑا اور دن کون سا آئے گا، جاؤ چچا کے پاس لے کے جاؤ. قاسم تحریر کو لے کر پہنچے ہیں، اور جیسے ہی اپنے چچا کو تحریر پیش کی ہے، امام نے حسن کے الفاظ کو دیکھا، تحریر میں بھائی کا چہرہ دکھائی دیا، اتنا روئے، کبھی چومتے تھے کبھی آنکھوں سے لگاتے تھے. بھیا میری غربت کا خیال رہا، بھیا بھائی آپ پر قربان ہو جائے. تحریر پر لکھا، تعویذ پر لکھا تھا یہ جملہ، یا بنیا قاسم، اے میرے پیارے بیٹے قاسم، ادرک امک الحسین، بیٹا اپنے چچا کا ساتھ نہ چھوڑنا، بیٹا چچا کا ساتھ نہ چھوڑنا. جناب قاسم نے تحریر پیش کی ہے، بڑے مطمئن ہو گئے، مگر میرا مولا حسین روئے جاتا ہے. ایک مرتبہ پس پردہ خیمہ سے جناب ام فروہ نے فریاد کی ہے، مولا میں آپ سے کوئی جملہ کہنے کی جسارت نہ کرتی، مولا اگر میرا وارث سر پہ ہوتا مجھے آپ سے کہنا نہ پڑتا، مولا کیا بیوہ کے فدیے قبول نہیں کیے؟ ہائے حسین، ارے دکھاؤ کوئی ایسی تاریخ جو ماں تمنا کر رہی ہو کہ جلدی جاتا کیوں نہیں ہے. اجرکم اللہ، امام قاسم کو سینے سے لگائے ہوئے، بچے کی عجیب حالت ہے، عجیب حالت ہے، یعنی عجیب ہے، اس طرح کی حالت ہے کہ جیسے بچہ اپنے چچا سے حیات مانگ رہا ہو. کبھی ہاتھ چومتے تھے، کبھی ابا کا دامن، چچا مجھے بھیج دیجیے، چچا مجھے جانے دیجیے، امام مجبور ہو گئے. پھر بھی ایسے بھیجا نہیں ہے، عجیب انداز اختیار کیا، قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا. قاسم کو ایسا امامہ باندھا اس کے دونوں طرف تحت الحنک لٹکا دیے تھے. عرب میں یہ طریقہ تھا کہ اس طرح کا لبادہ کوئی پہنتا تھا تو یتیم شمار کیا جاتا تھا. کوئی امیدہ نہیں کر, اب جتنا رونا ہے یتیم پہ شفقت کرو گے. یہ حسن کا یتیم ہے, اگر چاہتے ہو قیامت میں محمد کے ساتھ اٹھائے جاؤ, آؤ یتیم پر ماتم کر لو. اجرکم اللہ. امام نے ایسے تیار کیا ہے جیسے یتیم سامنے آتے تھے تاکہ میدان کربلا میں اگر کوئی تلوار مارنا بھی چاہے تو ہاتھ کو روک لے. یتیم بچہ ہے 13 سال کا قاسم ہے. کہتے ہیں قد اتنا بڑا نہیں تھا کہ گھوڑے پہ اکیلے سوار ہو جاتے, چچا نے اٹھا کے گھوڑے پر بٹھا دیا. قاسم میدان کربلا میں چلے. راوی حمید ابن مسلم لکھتا ہے میں نے دیکھا چاند کا ٹکڑا سا باہر نکل آیا ہے, اور اتنا سادہ. کہتا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس کے بائیں پیروں میں جو نالیں تھی اس کا تسمہ ٹوٹ رہا تھا. کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ اپنے جوتے کے تسمے کو باندھنا چاہ رہا. ہائے حسین, 13 سال کا شہزادہ میدان کربلا میں آیا, بڑا جہاد کیا. کہتے ہیں ارزق شامی نے اپنے 4 بیٹے ایک کے بعد ایک قاسم کا سر کاٹنے کے لیے بھیجے, لیکن قاسم نے 4 کو واصل جہنم کر دیا. اور جب 4 جوان بیٹوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا, آپ اندازہ کریں گے نا, اندازہ کریں گے اس کے 4 جوان بیٹے مر چکے ہوں, اس کی آنکھوں میں کتنا خون آ گیا ہوگا. ارزق شامی جھومتا ہوا بچے کے سامنے ایسے آیا جیسے کوئی ہاتھی کسی چیونٹی کے مقابلے پر آئے, مسل دے گا بھی. جیسے امام نے اس کو آتے ہوئے دیکھا, امام جانب خیمہ بڑھے, بھابی دعا کیجئے خدا میرے قاسم کو کامیاب کرے, ہم بھی دعا کر رہے ہیں. رب کی بارگاہ میں حسین نے ہاتھ اٹھا دیے, خدایا میں قاسم کی لاش اٹھا لوں گا لیکن ابھی میرے قاسم کے ہاتھوں سے اس غرور کے پہاڑ کو خاک میں ملوا دے. اللہ اکبر. امام کی دعا بھی چلی, ماں کی دعا بھی چلی. قاسم نے وار کیا ہے, ارزق شامی زمین پہ گرا ہے. ارزق کا گرنا تھا کہ لشکر یزید میں غل مچ گیا, اتنا بڑا نقصان بچے نے کر دیا ہے تو ایک ایک کر کے مقابلہ ممکن نہیں ہے. اب سارے مل کر ٹوٹ پڑو, ایسے مل کے ٹوٹے. یہ قاسم کے بدن پر اتنے زخم مارے گئے, وہاں غربتا 3 دن کا پیاسا, 13 سال کا نونہال, کبھی دائیں جھک جاتا تھا کبھی بائیں جھک جاتا تھا. رونے والوں آپ سمجھ سکتے ہو نا, گھوڑے سے اترتا وہ ہے جس کے پاؤں رکاب میں آ سکتے ہو, جس کے پاؤں رکاب میں نہ آ سکتے ہو. وہ گھوڑے سے اترتا نہیں ہے, بچہ گھوڑے سے گرا ہے اور ایسے گرا, چچا کو سلام کیا, السلام علیک یا اما, چچا میرا آخری سلام, چچا مدد کو آئیے. رونے والوں امام نے قاسم کا جملہ سنا, غضب کے ساتھ آگے بڑھے. ہائے عباس آگے بڑھے, 2 شیروں کو آتے ہوئے دیکھا, لشکر یزید میں ہلچل مچ گئی. ہائے کوئی دائیں بھاگا کوئی بائیں بھاگا, کبھی آواز دائیں سے آتی تھی یا اما ادرکنی, کبھی آواز بائیں سے آتی تھی یا اما ادرکنی. ارے چہرہ حسین دکھائی نہ دیا, بچے نے 3 بار کا یا امہ, امہ میری مدد کو آئیے. ارے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے قاسم کے ٹکڑے, آؤ آقا حسین اٹھائیے چلیے کہ جنازہ جانب خیام. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. पुरसा और मातम है, शबी है, ताबूत की ज्यारत है। कल तो ना थे ना करबला में, हाय आज तो हो ना मातम के लिए। आओ शबी है ताबूत को कांदा दो कि मेरा मौला हुसैन अकेला था, अब्बास को साथ लिया था, कासिम के टुकड़े उठाए थे। आओ तुम शबी है ताबूत।